तो जो रिकॉर्डिंग करने वाले भाई हैं वो रिकॉर्डिंग शुरू करने के दाखम अल्लाह खैर अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुर्क़ाना अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما आवाज के बारे में जो दो मैसेजेस आए हैं तो अभी भी क्या आवाज की कमी का मसला है या ठीक है? ठीक है जज़ाकअल्लाह। इस तरफ भी दूसरी क्लास में भी आवाज आ रही है सही आप लोगों को? ओके। तो सूरतुल फुरकान की तफसीर हमने कल अपनी पहली क्लास के अंदर शुरू कर ली थी और इसमें हमने तर्जुमा जो कि हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का किया हुआ मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेमाल किया है वो पढ़ लिया था। उसके बाद फिर खुलासे तफसीर जो कि हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अपने शेख हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बयानुल कुरान से नकल किया है तो वो भी हमने पढ़ के मुकम्मल कर लिया था। अब मारूफ मसाइल जो कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद तरतीब दिए हैं तो इसमें ना उन्होंने अपनी जो तहकीक है उसको चीदा चीदा मुकामात से लिखा है यानी हर सूरत की वो तहकीक नहीं लिखते हैं मारूफ मसाइल में बल्कि सॉरी हर सूरत नहीं हर आयत की नहीं लिखते हैं लेकिन जिनको वो तशरी तरफ समझते हैं तो उसके बारे में मारूफ मसाइल के अंदर वो लिखते हैं। तो ये खुलासे तफसीर की तरह से नहीं है बल्कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ किसी आयत के अंदर अगर कोई मारूफ वाले बातें बताना वो समझते हैं तो वो यहाँ पे नकल कर देते हैं और सूरत की शान नुज़ूल भी बयान कर देते हैं कि इसका पस मंजर क्या था नाजिल होने का बैकग्राउंड क्या था जिसके बाद ये सूरत नाजिल हुई और खसूसियात सूरत भी बयान कर देते हैं जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे सूरतुल फुरकान के बारे में और फजाइल सूरत भी बयान कर देते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी सहाबी ने कोई फजीलत बताई कि इस सूरत को पढ़ने से ये फजीलत हासिल होती है ये सवाब मिलता है तो ये सब कुछ भी मारिफ व मसाइल में हजरत लिख देते हैं। तो खसूसियात सूरत ये हम पेज नंबर 457 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं वॉल्यूम नंबर 6 457 पेज जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया और दूसरी तरफ ऑलरेडी डिस्प्लेड हुआ हुआ है। तो खसूसियात सूरत के तहत लिखते हैं कि ये पूरी सूरत जमहूर मुफस्सरीन के नज़दीक मक्की है जैसे कल आपको बताया था कि मक्की और मदनी का फ़र्क क्या होता है कि हिजरत मदीना से पहले जो कुछ नाजिल हुआ वो मक्की कहलाता है और हिजरत मदीना के बाद वो मदनी कहलाता है। पूरी पूरी सूरतें भी होती हैं मक्की या मदनी और ऐसा भी होता है कि किसी सूरत के अंदर कुछ आयतें मक्की हैं और बाकी आयतें मदनी हैं तो ऐसा भी होता है। ठीक है तो ये जो सूरत है तो इसके बारे में जमहूर मुफस्सरीन जमहूर का जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है मेजॉरिटी ठीक है अक्सरियत उसके लिए जमहूर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है तो जिस तरह जमहूरियत कहलाते हैं ना कि डेमोक्रेसी आजकल जो जो जैसे अक्सर मुल्कों के अंदर निज़ाम हुकूमत राइज है तो उसमें भी यही होता है ना कि जो मेजॉरिटी वोट जिस पार्टी को मिलता है या जिस शख्स को मिलता है तो उसी को जो है वो नामजद कर लिया जाता है हुकूमत के लिए। तो यहाँ पर یعنی دین اسلام کے اندر جب لفظ جمہور استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ علماء کرام کی میجورٹی ہوتی ہے, علماء کرام کی میجورٹی, ٹھیک ہے, جن کے پاس شریعت کا علم ہے اور دین کا اور عقائد کا علم ہے, تو ان کو علماء کرام کہتے ہیں. کل ہم تفصیل سے اس کے اوپر بات کر بھی چکے ہیں, نہیں کل غالباً اس کلاس میں بات نہیں ہوئی تھی لیکن ایک اور کلاس میرے ذہن میں آ رہی تھی. تو خیر علماء کرام کون ہوتے ہیں یہ ایک الگ ڈسکشن ہے جو کبھی اور کریں گے. تو علماء کرام کی میجورٹی, اس کے لیے جمہور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے مسلمانوں میں میجورٹی اگر اس بات پر متفق ہے تو اس کو جمہور کہہ دیا جائے گا, بلکہ علماء, مفسرین, تفسیر کرنے والے. صحیح ہے, تو تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کا لفظ جو ہے نا وہ فسرا سے نکلا, فسرا یفسرو تفسیرن. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا, ٹھیک ہے, کسی چیز کو اوپن کرنا, بیان کرنا تفصیل کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو قرآن کی تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان الفاظ پر مشتمل جو آیات ہیں جن کو کہ جملے کہا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کے جملے, تو یہ جو جملے ہیں نا قرآن مجید کے اندر یہ بہت ہی اجمالی ہیں. اجمالی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کنسائس, بہت ہی کم الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں قرآن کے اندر بات فرمانے کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نا بہت, یعنی قرآن کے اندر یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اس قرآن میں اگر بہت زیادہ تفصیل ہو جاتی تو امت کے لیے اس کی تلاوت کرنا مشکل ہو جاتی, ٹھیک ہے, اس کو حفظ کرنا مشکل ہو جاتا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے الفاظ کی حفاظت امت کے ذریعے سے کروائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو اس کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں میں نمبر جاتا ہوگا کہ جو مسلمان اس کو حفظ کرتے ہیں, چھوٹے بچے سے لے کر کے 90 سال کے بوڑھے لوگ تک قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں. تو اس حفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو استطاعت بنائی تھی نا, اس استطاعت میں ایک کم مقدار میں جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو حفظ کر لینا جو ہے وہ ممکن تھا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہی استعداد بھی بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کیپیسٹی بناتے ہیں, استطاعت بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہی نے استعداد بنائی کہ ہم کتنا حفظ کر سکتے ہیں اور کتنا ہم حفظ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اسی کیپیسٹی کے مطابق پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی لینتھ بھی رکھی ہے, قرآن کی جو لمبائی آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, طول قرآن کا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت کم الفاظ کے اندر بات فرمائی ہے. تو اس بات کو پھر سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی اس کے معنی سمجھانے کے لیے اس بات کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, کھولنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس ایکسپلینیشن کو جو ہے وہ تفسیر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن کے اندر اجمال ہے, اجمال, ٹھیک ہے, اور تفسیر جو ہے وہ اس اجمال کو پھر ایکسپلین کرتی ہے, کھولتی ہے. یہاں پر ایک اصول کی بات اور بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ قرآن کے ساتھ تو یہ ہے ہی معاملہ کہ اس کے اندر کم الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, اور تفسیر کے اندر زیادہ الفاظ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک یونیورسل پرنسپل بھی اس سے ہمیں ملتا ہے, ٹھیک ہے. وہ یونیورسل پرنسپل کیا ہے, یعنی ایک بنیادی اصول کے طور پر وہ کیا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا, بڑے لوگ, ٹھیک ہے, وہ جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کم الفاظ استعمال کرتے ہیں. بڑے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کم الفاظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے, رائٹ, ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم کم الفاظ میں اپنا مطمع نظر بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. کم الفاظ میں اپنا مطمع نظر یا ہمارے میں جو بات ہے اس کو بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے, ہمارے پاس اتنی بہترین قسم کی زباندانی نہیں ہوتی, اتنی بہترین ہماری نالج نہیں ہوتی کہ ہم کم الفاظ استعمال کر کے جو ہے نا وہ زیادہ بات, زیادہ مقصد جو ہے وہ بیان کر دیں, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑے کون ہیں؟
سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. ٹھیک ہے, تو جب اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں تو اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ بھی سب سے زیادہ اجمالی ہے, سب سے زیادہ. اچھا, اجمال میں ایک اور بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ لفظ اجمال استعمال تو ہوتا ہے کم الفاظ کے لیے, لیکن اس کا جو مادہ ہے, جو بیس ہے اس لفظ کی, وہ کیا ہے؟ جمال. جمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی. جمیل کہتے ہیں نا خوبصورت کو, تو جمال بھی خوبصورت کو ہی کہتے ہیں. تو اجمال کے اندر جمال بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جتنے کم الفاظ ہوں گے نا اتنی کلام کے اندر خوبصورتی ہوگی. اور اللہ رب العزت تو ہیں ہی, اللہ جمیل ویحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمیل ہیں, خوبصورت ہیں, اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کمال جو ہے, جو کلام ہے, تو اس کے اندر تو بہترین سب سے زیادہ جمال موجود ہونا چاہیے, اور وہ ہے بھی, کلام اللہ کے اندر جمال موجود ہے. ٹھیک ہے, تو بڑے جو ہوتے ہیں ان کے کلام کے اندر اجمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جمیل ہوتا ہے اور جمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چھوٹوں کے سمجھ میں کیسے آئے؟ کیونکہ چھوٹے جو ہیں تو وہ تو بے شک جمیل کی خوبصورتی کو وہ اپریشیٹ کریں گے تھوڑا بہت, جتنا ان کے سمجھ میں آئے گی خوبصورتی, ظاہری خوبصورتی ان کو سمجھ میں آئے گی, وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے. ہاں بہت خوبصورت ہے, بہت مزے, بہت ہی ماشاء اللہ جانب یعنی نظر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مفہوم ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مفہوم تو نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو اب مفہوم سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سلسلہ رکھا ہے؟ مفہوم سمجھنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ایک لیئر رکھی ہے, ایک لیئر بڑوں کے اور چھوٹوں کے درمیان ایک لیئر رکھی ہے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے وہ درجہ رکھا ہے. یہ جو درجہ ہوتا ہے نا, اس درجے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے رکھے ہیں. یہ بندے کیا ہوتے ہیں؟ ان بندوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایک تعلق اوپر والے بڑے کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نیچے والے چھوٹوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ جو درمیانی ایک لیئر ہے نا, اس لیئر کے لوگوں کا تعلق اوپر والے بڑے کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نیچے والے چھوٹے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ اپنے اوپر والے تعلق, جو بڑے کے ساتھ ان کو تعلق حاصل ہوتا ہے, اس تعلق کی بنیاد پر یہ بڑے کے کلام کو سمجھتے ہیں, یہ بڑے کے کلام کو سمجھتے ہیں. اور جب یہ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ جو چھوٹے یعنی نیچے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ان کو نیچے والوں کے لیول پہ جا کر کے سمجھاتے ہیں, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ نیچے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچے والوں کی زبان بھی بولتے ہیں, نیچے والوں کے لیول پہ ان کی یعنی نیچے والوں کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے, کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی نیچے والوں کے ساتھ. تو یہ جو درمیانی درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو علم والے کہتے ہیں. علم والے یہ علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا تعلق اوپر والے کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جن کا تعلق نیچے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ اوپر سے پیغام لیتے ہیں اور اس پیغام کو تفسیر کر کے, کھول کر کے نیچے والوں کو سکھاتے ہیں. یہ ایک اصول ہو گیا. اب یہ اصول جو ہے وہ قرآن پر بھی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن سب سے بڑے کا کلام ہے, تو اس قرآن کو کون لوگ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان میں جو انبیاء کرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انبیاء کرام کا ڈائریکٹ تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس قرآن کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب وہ کیسے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سمجھانے کے لیے بیچ میں ایک اور بھی لیئر رکھی ہے, فرشتے والی لیئر, جبرائیل علیہ السلام والی لیئر. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیئر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ کو اس قرآن کی نبی کے اوپر نازل فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی جو ہے وہ اس سمجھ کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں وایا دا فرشتہ, اور ایون سم ٹائمز ڈائریکٹلی, یعنی اللہ تعالیٰ دل میں الہام فرماتے ہیں نبی کے. ہر چیز کو تھوڑی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آتی ہے, دل میں ڈائریکٹلی بھی الہام فرماتے ہیں نبیوں کے. ٹھیک ہے, تو بہرحال نبی جو ہے وہ اوپر سے سمجھ کو حاصل کرتے ہیں, اور پھر نبی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بنایا, ٹھیک ہے, جیسے کہ آگے انہی آیات میں آ بھی رہا ہے سورہ فرقان کی, کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بنایا. ٹھیک ہے, انسانوں میں کیوں بنایا؟ کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ چھوٹے والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے, کیونکہ چھوٹے جو ان کے نیچے والے لوگ ہیں ان کو انہوں نے سمجھانا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اگر نیچے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا تو پھر کمیونیکیشن گیپ آ جائے گا, رائٹ, بات سمجھا نہیں پائیں گے. تو اس وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسانوں میں بنایا, اور جن انسانوں میں بھیجا انہی کی زبان بولنے والا بھی بنایا, ٹھیک ہے, تاکہ نیچے والوں کو سمجھا بھی سکیں. اب نبی جو ہیں یہ تو اول درجے کے لوگ تھے, بالکل یعنی سب سے اونچے درجے کے انٹرمیڈیری لوگ تھے, یعنی انٹرمیڈیری لیئر بنی نا, اوپر والوں اور نیچے والوں کے درمیان ایک لیئر بنی نا, اس لیئر میں سب سے افضل درجے کے لوگ انبیاء تھے. لیکن انبیاء کے پردہ فرما جانے کے بعد اب دنیا کے اندر اس لیئر کا کام کون کرے گا؟ یہ کون ہوگا جو کہ اوپر کی بات کو سمجھے گا اور نیچے سمجھائے گا؟ ٹھیک ہے, اب یہ کام جو ہے وہ وراثت الانبیاء نے اپنے ذمے لیا. وہ کون ہوتے ہیں وراثت الانبیاء؟ یعنی علماء کے وارث, العلماء. حدیث مبارکہ میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں, العلماء ورثت الانبیاء, یعنی جو کام انبیاء اپنی حیات میں کیا کرتے تھے انبیاء کے سلسلے کے رک جانے کے بعد, ختم ہو جانے کے بعد, یہی کام جو ہے وہ علماء کرام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ علماء کرام جو ہے پھر فسر یفسر تفسیرن کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مفسرین کی حقیقت. ٹھیک ہے, اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم تو ڈائریکٹلی بڑے کا کلام سمجھیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہم اتنے بڑے ہیں ہی نہیں, ہم تو عوام الناس میں سے ہیں. ہاں, اگر ہم جو ہے وہ اتنا علم حاصل کر لیں کہ ہم بھی علماء کرام کے درجے پہ پہنچ جائیں, ٹھیک ہے, کہ جتنے کی علم کی ضرورت پڑتی ہے تفسیر کرنے کے لیے, تو پھر جو ہے وہ ہم یہی والا کام شروع کر والے کے کلام کو سمجھیں اور نیچے والے کو سمجھائیں. لیکن اس درجے پر پہنچنے کے لیے جتنا علم چاہیے ہوتا ہے, اور نہ صرف علم بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک تقوی والا تعلق بھی چاہیے ہوتا ہے, اس کے بغیر یہ کام کیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو اوپر والے کی بات سننا اور پھر نیچے والوں کو سنانا, یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے, اور یہی بات جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر بھی اپلائی ہوتی ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہیں یہ بھی جوامع الکلم, یہ ایک ٹائٹل ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا, کہ بہت ہی کم الفاظ کے اندر بہت ہی ساری باتیں فرما دیا کرتے تھے, جو گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. ایسی ایسی احادیث موجود ہیں دو دو الفاظ پر مشتمل, تین تین الفاظ پر مشتمل, جن کے اندر پورے کے پورے دین کی تفصیل موجود ہے. الدین النصیحہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس یہ دو الفاظ فرمائے, الدین النصیحہ. اب اس کے اندر اتنی تفصیل ہے, اتنی تفصیل ہے کہ پڑھنے شروع ہو جائیں تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ بڑے ہیں, انسانوں میں سب سے بڑے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی جو ہے نا وہ ہر کس و ناقص کے آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ آف دیٹ کلام ٹو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو بھی سمجھانے کے لیے علماء کی لیئر بیچ میں آتی ہے, جو کہ پھر عوام الناس کو یہ کلام سمجھاتی ہے. ٹھیک ہے, تو تفسیر کا جو لفظ ہے یہ ویسے تو قرآن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے وہ ایون کسی بڑے شیخ کے کلام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کسی بڑے شیخ نے بہت ہی جو ہے وہ اجمالی قسم کا, زبردست قسم کا بیان کر دیا, اور وہ علماء کے تو سمجھ میں آ گیا, لیکن جو عام جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پروفیشنل یا دوسرے قسم کے لوگ, ان کے جو ہے وہ سر پہ سے گزر گیا. ٹھیک ہے نا, اب ان کو کون سمجھائے گا یہ باتیں جو کہ شیخ صاحب کر کے چلے گئے. تو اب جو علماء تھے نا آڈینس کے اندر, یہ علماء ان کی باتوں کو سمجھائیں گے عوام الناس کو. ٹھیک ہے, تو کبھی کسی ہمارے درمیان بھی کسی ایسے شیخ کا کلام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ پوری صورت میجورٹی آف مفسرین کے نزدیک مکی ہے, لیکن
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے کزن تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے, ان کی خصوصیت کیا ہے کہ ان کے لیے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما. تو پھر نا بعد میں جا کر کے یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی جو ہے وہ یعنی شوق پیدا کیا قرآن کی تفسیر کو سیکھنے کا کہ یہ خود تو چھوٹے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی عمر زیادہ نہیں تھی, غالباً 10 سال 12 سال کے قریب ہوگی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ یہ جو ہے وہ بڑے اکابر صحابہ کے پیچھے پڑے رہتے تھے ادب کے ساتھ آف کورس, کہ ان سے قرآن کی تفسیر کو سیکھیں, اور انہوں نے بہت زیادہ سیکھ سیکھ کر کے جو ہے نا وہ یعنی ان کے پاس اتنا زیادہ علم اکٹھا ہو گیا کہ اب یہ جو ہے نا وہ مفسر قرآن صحابی کہلانا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو بھی ان علوم کو سمجھنے کے لیے کھول بھی دیا, کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز جمع کر رہے ہیں, الفاظ جمع کر رہے ہیں, اور ایک دوسری بات ہوتی ہے کہ ان الفاظ کو آپ انٹرنلائز بھی کر رہے ہوں, ان کو آپ سمجھ بھی سکتے ہوں, اور ان سے جو ہے نا پھر آپ جو ہے وہ مسائل بھی نکال سکتے ہوں, اور دوسروں کو جو ہے یہ ایکسپلین بھی کر سکتے ہوں. یہ ساری الگ الگ استعدادیں ہیں, خالی الفاظ جمع کر لینے کی استعداد ہونا یہ ایک استعداد ہے, پھر اس کو سمجھ کر کے آپس میں چیزوں کو جوائن کرنا, دوسری باتوں کو ان کی بنیاد پر سمجھنا, یہ ایک الگ استعداد ہے جس کو فقہ کہتے ہیں, اور پھر اس فقہ کو آگے ایکسپلین کرنا دوسرے لوگوں کو سمجھانا, اس کو خطابت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری الگ الگ استعدادیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قرآن کے مضمون میں یہ ساری کی ساری استعدادیں عطا فرمائی حضرت ابن عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ, قتادہ کون ہے؟ یہ صحابی نہیں تھے لیکن صحابہ کے شاگرد تھے, یعنی جن کو تابعین کہا جاتا ہے, تو یہ تابعین میں سے تھے, یہ بھی تفسیر قرآن کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. تو ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ تین آیتیں جو ہے نا اس سورت کی وہ مکی نہیں ہیں بلکہ مدنی ہیں, وہ آگے انشاءاللہ آ جائیں گی وہ کون سی تین ہیں, اور باقی سورت مکی ہے. جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ پوری سورت بھی کبھی مکی ہوتی ہے یا مدنی ہوتی ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ مکی ہے اور اس کے اندر کچھ آیات جو ہے وہ مدنی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, یا کچھ مکی یعنی باقی مکی ہیں باقی مدنی ہیں اور کچھ جو ہے وہ مکی ہیں. بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں کچھ آیات مکی ہیں, ٹھیک ہے, جیسا کہ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے جو معروف و مسائل اکٹھے کیے ہیں نا, تو وہ جتنی پرانی تفاسیر موجود ہیں شروع سے لے کر کے اس دور تک کی, عربی اور فارسی یا اردو میں بھی اگر کوئی تھی, تو ان میں سے جو ہے نا وہ انہوں نے چیزیں جمع کر کے اپنے معروف و مسائل کے اندر لکھی ہیں. تو یہ جب کوئی ایسی چیز کسی کتاب سے نقل کرتے ہیں تو بریکٹس کے اندر پھر اس کتاب نام بھی لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ان کی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں کہ میرے سمجھ کے مطابق جو ہے نا اس کا یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی مشکل باتوں کو اتنا آسان کر کے بیان فرما دیا. تو اب یہ کیا ہے کہ بھائی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تین مختلف اوپینین صرف اس ایک آیت کے, اس ایک سورت کے مقام نزول کے بارے میں. تو اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں علمی اختلاف. علمی اختلاف, علماء کے درمیان علمی اختلاف یہ برائی نہیں ہے, یہ خرابی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا ختم, ٹھیک ہے, نہیں یہ ہو ہی گئی نہیں ختم. اس دنیا کی زندگی میں علماء کے درمیان علمی اختلاف کہ بھئی جیسے اس صورت کے بارے میں کہ بھئی یہ مکی ہے کہ یہ مدنی ہے, یا مدنی ہے کہ یہ مکی ہے, یا کچھ مدنی ہے کچھ مکی ہے, یہ علمی اختلاف ہے نا. اب یہ علمی اختلاف ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیوں, کیا مطلب ایک چیز کے اوپر یہ اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتے, ایک چیز کے اوپر یعنی اتفاق کیوں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو بھئی اتفاق تو یہ کر بھی لیتے ہیں, لیکن جو ان کی تحقیق ہوتی ہے نا, اس تحقیق کے مطابق جو ہے وہ ان کے کنکلوژنز جو ہیں
وہ الگ الگ ہی رہتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہی یہ چیز موجود تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے میں فرق کیا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی جن کو کہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وہی آتی تھی, اللہ کے نبی چونکہ موجود تھے نا, تو وہ جب صحابہ کرام کے درمیان, صحابہ کرام امت کے پہلے علماء تھے, یعنی وہی تو علماء تھے, پہلے علماء, ٹھیک ہے. تو ان میں اختلاف ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ حکم فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. تو اب ایک گروپ آف صحابہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں دوسرا مطلب ہے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام موجود تھے تو ان سے جا کر کے یہ پوچھ لیا کرتے تھے, تو پوچھنے کے اوپر جو ہے نا یہ اختلاف ریزالو ہو جاتا تھا. لیکن جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو اب وہ بتانے والی اتھارٹی جو ہے وہ تو اس دنیا سے چلی گئی, اب تو صحابی جو ہیں ان کا کوئی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ واسطہ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, کہ جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ کال کر کے پوچھ لیں یا دعا کریں کہ اللہ جبرائیل کو بھیج دے اور ہمیں بتا دے کہ جی اصل میں کیا اس کا مطلب ہے اس بات کا, ٹھیک ہے. تو اب چونکہ وہ والا کنیکشن ختم ہو گیا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ اختلاف جو ہے نا یہ پھر ریزالو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسے ہی اس دنیا میں بنایا, ہمیں اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسے ہی بنایا ہے کہ یہ اختلاف ہمیشہ رہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمام علماء کے دل کو ایک ہی نتیجے کی طرف پھیر دیں, سب کے دل میں ایک ہی آئیڈیا ڈال دیں. کیا مشکل اللہ کے لیے, مشکل ہے کوئی اللہ کے لیے کہ سب کے دلوں کے اندر ایک ہی خیال پیدا فرما دیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں پیدا فرماتے. کیوں نہیں پیدا فرماتے؟ اگر ہم اپنے نارمل کلاس کے طریقے پہ چلیں تو ہمیں تو آپ سے بھی سوال کرتے رہنا چاہیے بیچ میں, چلیں کر لیتے ہیں, کیا ہو گیا اگر زیادہ آج نہیں پڑھ سکے, تو کیوں نہیں پیدا فرماتے؟ سب کے دل میں ایک ہی آئیڈیا کیوں نہیں پیدا فرماتے تمام علماء کرام کے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جی کلاس والوں سے سوال کیا جا رہا ہے. اچھا یہاں پہ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہوا بھی ہے, ہاں تو پڑھا نہیں. تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہوتی ہے یا اس میں علماء بھی اجتہاد کر کے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر بھی فرمائی, لیکن ہر چیز کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. تو جن چیزوں کی نہیں فرمائی تو ان کی تفسیر پھر صحابہ کرام نے فرمائی, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری ہے, ٹھیک ہے. کیا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تفسیر کر کے بتاتے تھے؟ جی کر کے بتاتے تھے, لیکن ہر چیز کی کر کے نہیں بتائی, جیسے ہمارے علماء تفسیر کرتے ہیں قرآن کی. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تفسیر, لیکن وہ تفسیر جو ہے نا وہ عمومی طور پر ایسے جس طرح ہم کلاس روم میں بیٹھ کر کے تفسیر پڑھ رہے ہیں ایسے نہیں ہوتی تھی, یا کسی بیان کی شکل میں عمومی طور پر نہیں ہوتی تھی, کبھی کبھی ہوتی بھی تھی, لیکن زیادہ تر نبی علیہ السلام جو تفسیر فرماتے تھے وہ صحابہ کے کسی سوال کے جواب میں فرماتے تھے, ٹھیک ہے, یا صحابہ کی کسی غلطی کو دیکھا کسی آیت کے بارے میں کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں, تو نبی علیہ السلام اس کو کریکٹ فرما دیا کرتے تھے. تو قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہمیں ملتی ہے, اور ظاہر ہے وہ ساری باتیں جو ہوئی تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے درمیان وہ سب کی سب حدیث کے اندر ریکارڈڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو حدیث مبارکہ کیا ہے؟ ریکارڈ ہے, جو کچھ وہاں پر ٹرانسپائر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر, وہ سب کا سب حدیث مبارکہ کی شکل میں ریکارڈڈ ہے. تو وہاں سے پھر ہمیں تفسیری روایات بھی ملتی ہیں, یعنی حدیث مبارکہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ تفسیری روایات پر مشتمل نہیں ہے, لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تفسیری روایات بھی پر مشتمل ہے. تربیت کے لیے تاکہ, اچھا اب یہ سوال کا جواب آپ کو آپ دے رہے ہیں, اجتہاد کی کوشش بھی کرنے کے لیے صحابہ کرام اجتہاد کیا تھا مختلف نکات اور صحیح بات تک پہنچنا. ایوری ون ہیز ڈفرنٹ ٹو دیئر بیک گراؤنڈ. حدیث کا مفہوم جو میں نے علماء کرام سے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کی تھی اجتہاد کے لیے, ایک سے زیادہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے اجتہاد کی طرف فکر دلانے کے لیے امت کی آسانی کے لیے. اچھا تو سوال یہ تھا کہ تمام علماء کرام جو ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک ہی نتیجہ کیوں نہیں پیدا فرماتے ہیں؟
तो मर्दों की तरफ से जो इसके जवाबात आ रहे हैं तो उनसे जो है ना वो कुछ इज्तिहाद के ऊपर माशाल्लाह काफी जोर लगता है कि इज्तिहाद के लिए उम्मत के आसानी के लिए भी लिखा कि इस वजह से। ठीक है चले आप खवातीन की तरफ देख लेते हैं कि क्या लिख रहे हैं। पहले तो इसमें एक सवाल भी था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहमत है, हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नुक्ता नजर डिफरेंट होता है, इसलिए क्योंकि कुरान मजीद में ज्यादा तकरार होता है उम्मत को आसानी की वजह से, ताकि लोगों के सामने मुख्तलिफ मसाइल का हल आ सके उम्मत की आसानी के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो बस वो बात ऐसे ही मानना थे, मगर अगर उनसे पूछा जाता होगा तो सबका अपना अपना मौकफ होता होगा, ताकि इख्तलाफ की सूरत में इनका रद्द अमल आजमा सकें। ठीक है, ये दो जो जवाब है ना ये बहुत अच्छे जवाब हैं, और यही जो है वो असल में इस सवाल के जवाब बनते हैं। ठीक है, एक जवाब ये बनता है कि उम्मत की आसानी के लिए, ठीक है, कि अगर सिर्फ एक ही तरीका होता तो किसी काम को करने का एक ही तरीका होता ना, तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट यानी मामला जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो ये एक जवाब है कि अल्लाह ताला ने हर एक आलिम के दिल में जो है ना वो एक ही कंक्लूजन क्यों नहीं डाला। ठीक है, तो ये एक जवाब है कि उम्मत की आसानी हो गई, इसके अंदर मल्टीपल ओपिनियन जो है वो मल्टीपल रास्ते जो है वो खुल गए काम एक काम को करने के। ठीक है, लेकिन इससे भी जो है ना वो पूरी बात समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ये जो उम्मत की आसानी है तो वो तो काम करने के तरीकों के मामले में तो बात समझ में आती है कि हाँ भाई किसी काम को करने का अगर एक ही तरीका होता तो सब लोगों के लिए उस एक तरीके के ऊपर अमल करना जो है वो मुश्किल हो जाता। जैसे कि कुरान की जो वो एक अलग यानी मौजू है, जैसे कि नमाज पढ़ने का अगर एक ही तरीका होता तो जरा मुश्किल सी हो जाती। ठीक है, उसे ये एक तरीके को समझाना, लेकिन बहरहाल इससे जो है वो इतनी बात समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन जो दूसरा जो कि बात ज्यादा समझ में आती है कि क्यों एक ही बात सबके दिल में नहीं डाली, वो इसलिए कि अल्लाह ताला जो है ना वो इंसानों को आजमाना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई इख्तलाफ तो है लेकिन इख्तलाफ को जो है ये हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, क्या ये इस इख्तलाफ को इल्मी इख्तलाफ की के ही हद तक रहने देते हैं और इसको एक पॉजिटिव चीज के तौर पर लेते हैं, या इस इल्मी इख्तलाफ को लेकर के ये एक दूसरे का गरेबान पकड़ लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, या एक दूसरे के साथ जो है वो दुश्मनी वाला मामला शुरू कर देते हैं और असल मकसद जो है उसको भूल जाते हैं, और इन फरूई चीजों के अंदर यानी इन ब्रांचेस के अंदर जो है ना वो अपना वक्त जाया करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कौन लोग? अवामुन्नास। ठीक है, तो ये जो उलमा के दरमियान इख्तलाफ होता है ये अवामुन्नास की आजमाइश के लिए भी होता है, और कुछ किसी हद तक जो है वो जो जो छोटे दर्जे के उलमा होते हैं उनकी आजमाइश भी, क्योंकि छोटे दर्जे के जो उलमा होते हैं ना वो भी सोर्ट ऑफ अवामुन्नास ही के करीब करीब होते हैं। तो ये जो इल्मी इख्तलाफात होते हैं ना, इन इल्मी इख्तलाफात में आप ये देखेंगे कि जो बड़े उलमा होते हैं जिनके दरमियान एक्चुअली ये इज्तिहादी इख्तलाफात होते हैं, इल्मी इख्तलाफात होते हैं, ये बड़े उलमा जो है ना इनको बहुत ही लाइटली लेते हैं, ये उनको ना बड़े उलमा जो हैं वो उनके ऊपर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा कहाँ शुरू होता है, ये छोटे लेवल के जो नए नए जिनको शतोंगड़े भी कहते हैं हमारे हमारे शेख साहब, छोटे छोटे जो होते हैं ना नए नए ग्रेजुएट आलिम होते हैं। ठीक है, तो वो शतोंगड़े किस्म के जो 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 उलमा होते हैं ना वो फिर जो है वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उनके नीचे जो बिल्कुल ही अवामुन्नास होते हैं बस दीनदार हैं लेकिन नहीं है, तो वो लोग जो है वो इन चीजों को लेकर के ना लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस आजमाइश के लिए है कि भाई आप इन इख्तलाफात को जो है वो पॉजिटिवली लेकर के चलें और इसकी बुनियाद पर जो है वो झगड़ा लड़ाई का शिकार ना हो जाए। انجینئر مرزا پتانی میں تو ان کو نہیں جانتا, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو سکے, مختلف سنتوں پر. ہاں لیکن وہ تو پھر یعنی ڈسکس ہو گیا نا, لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو مختلف حالات میں. جی اگر سب کو اوپینین ایک ہوگا تو پوچھنے کے لیے کوئی اپنے بڑوں کے پاس نہیں جائے گا. نہیں, بڑوں کے پاس تو پھر بھی جانا پڑے گا, کیونکہ عوام الناس کے پاس تو ایون اس کا بھی علم نہیں ہوتا کہ ایک ہی اوپینین کیا ہے, اس کا بھی علم نہیں ہوتا, پوچھنا تو پھر بھی پڑے گا. اس ڈسکشن سے قرآن کی ڈیٹیل تفسیر کا پڑھنا اور پڑھانا کنٹینیو رہتا ہے. اچھا ایسے چلیں, اب اس سوال کو اب چھوڑتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اس میں امت کا امتحان ہے کہ علماء پہ اعتماد رکھیں. ہاں وہی امتحان اور آزمائش والی بات ہے کہ علماء کے اجتہاد کے اوپر اعتماد رکھیں اور خود جو ہے وہ اس جھگڑے لڑائی کے اندر نہ پڑیں. اور آئی تھنک اسکالرز لرن مور وین اٹ از لیفٹ اوپن سو دیٹ ون پونڈرز مور. ہاں پونڈرنگ کرنے کا بھی ایک میدان کھلا ہوتا ہے علماء کرام کے لیے, تو یہ بھی ایک حکمت جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کا دل جو ہے وہ ایک ہی طرف راغب نہیں کر دیا, تو جو اگلے جنریشن کے اسکالرز ہوتے ہیں تو وہ پھر معاملات کے اوپر سوچ و بچار کرتے ہیں اور مزید تحقیق کرتے ہیں. کسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ان کے لیے جو سمجھنا چاہیں, تو کیا یہ تفسیر کے متعلق تھا یا بس قرآن کے؟ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ, تو اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسان کرنے کی ریزن بھی بتا دی ہے کہ ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی. یاد دہانی کس چیز کی کرائی جاتی ہے؟ جو آپ کو پہلے سے پتا ہوتی ہے, جو آپ کو پہلے سے سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے بات, ٹھیک ہے, تو اس کی یاد دہانی کروانے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ٹھیک ہے, ذکر کا مطلب یاد دہانی, بیکاز ذکر کا جو لفظ ہے نا اس کے کئی معنی آتے ہیں, تو یہاں پر اس کا مطلب یاد دہانی ہے. تو قرآن کے اندر وہ جو باتیں ہیں نا کہ جن کا مفہوم جو ہے وہ اوپن ہے, آپ پہلے سے سمجھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے سے آپ کو جو باتیں پتا ہیں, اب ان کی یاد دہانی جو ہے وہ قرآن کے اندر آسان اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کے اندر سے جو ہے مسائل کو استنباط کرنا, مسائل کو ڈرائیو کرنا یہ ہر ایک کے لیے آسان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ذکر والی آیات کے لیے ہے, یہ مسائل والی آیات کے لیے ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسائل والی آیات ہوتی ہیں وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہی نہیں ہوتی, وہ تو آپ جب کسی سے پوچھتے ہیں سیکھتے ہیں تب کہیں جا کر کے آپ کو ان کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. بہت سارے ایسے مقامات ہیں قرآن کے اندر, تفسیر کے ساتھ جڑیں گے تو یہ سارے مقامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر کے آئیں گے کہ واقعی یہ جو آیت ہے اس کو ترجمے کی بنیاد پر بھی سمجھی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, کچھ مطلب بظاہر لگتا ہے ترجمہ پڑھ کر کے, ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ کو پہلے سے پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے یاد دہانی کیسے ہوگی؟ یاد دہانی تو اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے نا جو کہ آپ کو پہلے سے سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ یاد دہانی والی آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. جو بھی جو ہے وہ ان یاد دہانی والی آیات کو ایک دفعہ سمجھ لے گا, جب قرآن کی تلاوت کرے گا, جب قرآن کو ایک دفعہ پڑھے گا, اس کو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ یاد آتی جائیں گی, اور پھر اس کے لیے پھر متقی بننا جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا عمومی فرائض اور احکامات کی یاد دہانی اور نصیحت. ہاں عمومی باتیں جو کہ آپ پہلے سے سمجھ چکے ہیں انہیں کی یاد دہانی کی جاتی ہے. اچھا چلیں اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا یہ تو ہو گیا تبارکہ. اب آتا ہے لفظ تبارکہ جو کہ اس آیت اس سورت کا پہلا لفظ ہے. تو تبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ برکت سے مشتق ہے, یعنی ڈرائیوڈ ہے. اس کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ برکہ ہیں, برکتن, ٹھیک ہے. اور اس برکتن کو جب آپ ایک ورڈ فارم میں ڈالتے ہیں تو تبارکہ اس کا ایک یعنی فعل ماضی کا صیغہ بنتا ہے. برکت کے معنی کیا ہیں؟ خیر کی کثرت کے ہیں. اچھا ایک پوائنٹ جو ہے ساجد نے لکھا تھا وہ تو رہ گیا, یہ جو اختلاف کے 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 ڈسکشن کے تحت. تو وہ بس آپ کو بتا کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ابھی جو بات ہوئی تھی نا کہ جی جو اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی ریزولوشن, علمی اختلاف کی ریزولوشن کیسے ہوتی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے تھے, ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتا دیا کرتے تھے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے؟ تو علمی اختلاف اس طریقے سے ریزالو ہو جاتا تھا, کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کی وجہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہوتے تھے؟ معلم, ٹیچر, رائٹ؟ بعثت معلماً, آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے, ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہے, ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے علمی اختلافات جو ہیں وہ معلم کے موجود ہونے کی وجہ سے ریزالو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایون چھوٹے علمی اختلافات, فار ایگزامپل ایک کلاس روم ہے, ٹیچر صاحب جو ہے نا وہ ایک پروجیکٹ دے کر کے اسٹوڈنٹس کو ایک پروجیکٹ دے کر کے چلے گئے, انہوں نے دو ٹیمز بنا دی کہ آپ دونوں نے جو ہے نا وہ میری اس پروجیکٹ کو جو ہے نا وہ آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے بارے میں کچھ لکھنا ہے. اب وہ جو دو ٹیمز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہو گیا کہ بھائی ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ نہیں ٹیچر کا یہ مطلب تھا, دوسری ٹیم کہہ رہی ہے ٹیچر کا یہ مطلب تھا. ٹیچر صاحب جو ہے وہ چلے گئے تھے اپنے کام کے لیے, ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ ٹیچر ایونچولی واپس آئیں گے کلاس روم کے اندر تو یہ دونوں ٹیمز جو ہیں وہ ٹیچر سے پوچھ لیں گی کہ بھئی آپ بتا دیجئے ہمارا یہ خیال ہے ان کا یہ خیال ہے, تو ٹیچر صاحب بتا دیں گے اور پھر یہ اختلاف ریزالو ہو جائے گا. لیکن یہ علمی اختلاف ہے. اسی طریقے سے انسانوں کے معاشرے کے اندر اور بھی اختلافات ہوتے ہیں, صرف علمی اختلافات تو نہیں ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے؟ کہ بھئی قرآن میں اس آیت کا کیا مطلب ہے, اس حدیث کا کیا مطلب ہے, اور اس عمل کو کیسے کرنا ہے, اس عمل کو کیسے کرنا ہے. بھئی اختلافات جو ہیں وہ تو ڈیلی لائف کے اندر بھی ہوتے ہیں, رائٹ؟ گھریلو معاملات کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں, معاشرتی معاملات میں, محلے کے معاملات کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ اختلافات ریزالو کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کسی معلم کی ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی, بیکاز معلم تو علمی اختلافات کو ریزالو کرنے کے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ معاشرتی اور زندگانی کے اختلافات جو ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کسی ایک فادر فگر کی ضرورت ہوتی ہے. فادر فگر جس کو کہ امیر بھی کہتے ہیں, لیڈر بھی کہتے ہیں انگریزی زبان کے اندر, ٹھیک ہے؟ تو جس معاشرے کے اندر یہ فادر فگر موجود ہوتی ہے نا, لیڈر موجود ہوتا ہے, امیر موجود ہوتا ہے, بزرگ موجود ہوتا ہے, رائٹ, شیخ موجود ہوتا ہے, ٹیچر موجود ہوتا ہے, ویسے جس کو کہ لوگ عمومی طور پر اپنا ٹیچر سمجھتے ہو, تو اس معاشرے کے اندر اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ پیسفلی ریزالو بھی ہو جاتے ہیں, پیسفلی, بغیر دنگا فساد کے, لڑائی جھگڑے کے, رائٹ, ایک دوسرے کی عزت خراب کیے بغیر وہ ریزالو بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے تو جو بالکل ہی یعنی جو جڑے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں لیکن بس ایک دینی فکر رکھتے ہیں نا اپنے دل میں, تو وہ یہ بات ہمیشہ پوچھتے ہیں مسلمان یونائٹ کیوں نہیں ہوتے, یونٹی کیوں نہیں ہوتی, مسلمان ایک کیوں نہیں ہوتے, اتنے مختلف گروہ کیوں بنے ہوئے, اتنے مختلف جو ہیں وہ یہ کیوں بنا ہوئے, وہ کیوں بنا ہوئے, رائٹ؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ یونٹی جو ہے نا یہ فادر فگر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ یونائٹ ہو جائیں بغیر کسی فادر فگر کے, بغیر کسی لیڈر کے, ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمیں یونٹی کی اتنی فکر ہے کہ ہم جو ہے وہ سب دین کی ڈسکشن سن کر کے نا ایک ہماری کوٹ جا کر اٹکتی ہے یونٹی کے اوپر, تو اگر آپ کو اتنی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس فادر فکر کو مانگنا چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ یہ مانگنے کی چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹے لیولز کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ نے فادر فگر ٹائپ کے لوگ عطا کیے ہیں جو ہے نا, وہ ان کے سن فگرز بننے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھئی ایسے کوئی شخصیت جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے, یعنی علامہ سمجھتے ہیں اور اتنے جو ہے نا وہ اپنے یعنی علم اور عمل اور تقوی اور ہر چیز کے بارے میں زوم میں مبتلا ہیں کہ ہم اس فادر فگر کو کچھ حیثیت ہی نہیں دے رہے ہوتے, ان سے پوچھ ہی نہیں رہے ہوتے کوئی چیز, ان کی مان کے نہیں چل رہے ہوتے, رائٹ؟ تو پھر جو ہے وہ ان کی موجودگی کے باوجود جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر وہی دنگا فساد چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ گھرانوں کے اندر دیکھ لیں آپ, رائٹ,
घरानों के अंदर जो है वो कोई फादर फिगर आजकल नहीं होती जिसको के बीवी भी मानती हो, शौहर भी मानता हो, अगर मौजूद भी हो मानते नहीं है, और यूजुअली जो है कोई मौजूद ही नहीं होती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, बीवी एक बात कह रही होती है, शौहर दूसरी बात कह रहा होता है, और जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो मुस्तकिल सारी जिंदगी जो है ना वो दस गरेबान होते हैं, एक दूसरे का दामन पकड़े हुए होते हैं, दामन नहीं बल्कि गरेबान पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जिंदगी अगर गुजारनी है तो फिर जो है ना वो हम चलते रहे जैसे चल रहे हैं, लेकिन अगर हमें जरा इत्मीनान वाली और सुकून वाली जिंदगी गुजारनी है तो उसके लिए जरूरी है कि हम किसी को अपना फादर फिगर बनाए, जिससे कि फिर हम पूछ करके हम जिंदगी के मामलों को तय किया करें, ठीक है। पूरे मुल्क और पूरे दुनिया की बात हर वक्त करने की जरूरत नहीं होती, अब अपने घर से तो स्टार्ट करें ना इस बात को, ठीक है, और अल्लाह ताला से मांगे। अच्छा, और कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं कि ऐसा इख्तलाफ सिर्फ उलमाए सू में होता है या उलमाए हक में भी होता है। नहीं, ये उलमा में होता है, चाहे वो सू हो चाहे वो हक हो, हर किस्म के जो उलमा होते हैं ना उनके दरमियान इल्मी इख्तलाफ होता है। उलमाए सू के अंदर ये इल्मी इख्तलाफ जो है वो दुनिया परस्ती की शक्ल इख्तियार कर जाता है, उलमाए हक के अंदर ये दुनिया परस्ती की शक्ल इख्तियार नहीं करता, वहां पर नीयत जो है वो अल्लाह की रजा ही होती है, ये फर्क होता है खाली उलमाए हक और उलमाए सू में, लेकिन इख्तलाफ हर जगह होता है। भाई सहाबा क्या उलमाए हक नहीं थे, उनमें जब इख्तलाफ था। अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो क्लास मीटिंग पेज पे जो माइक अच्छा है तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट लिखा है, इज शेख कंसिडर्ड ए फादर फिगर ऑलवेज, या शेख से राबते की बात है। जी, शेख जो है वो और किस काम के लिए होता है, सीखने के लिए होता है ना अपने मामलात को कैसे सॉल्व करना चाहिए, और शैतान की डाली हुई इफरात और तफरीत से इंसान बच जाए, उसी के लिए तो ये शेख का कॉन्सेप्ट होता है, दुआएं करवाने के लिए खाली नहीं होता, वो भी करवानी होती है। अच्छा, और मैंने किसी का अगर कमेंट मिस कर दिया हो, एक मुझे नजर आ रहा है कि शायद मैंने मिस किया है, क्या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उन्हों को सारी बातें फौरन समझ में आ जाती थी जिनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर नहीं फरमाई? इनिशियली तो सहाबा भी आम इंसान थे, उलमा तो नहीं थे। क्या सहाबा किराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें, यानी कुरान की वो बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तफसीर नहीं फरमाई थी, क्या उनको फौरन समझ में आ जाया करती थी? तो सहाबा किराम जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक तो सहाबा किराम जो है वो लर्निंग मोड में थे, ठीक है। सामने एक फिगर मौजूद थी, फादर फिगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद थी जो कि उनके शेख थे, तो ये जो लर्निंग प्रोसेस था ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सहाबा का चल रहा था, ठीक है। लेकिन इस ड्यूरेशन में जैसा कि आप देखते हैं कि एक क्लासरूम होती है, उस क्लासरूम के अंदर टीचर साहब जो हैं जब मौजूद होते हैं तो सारे बच्चों को एक साथ ही पढ़ा रहे होते हैं ना, लेकिन हर बच्चे की इस्तेदाद मुख्तलिफ होती है, कोई फर्स्ट पोजीशन लाने वाला बच्चा होता है, कोई सेकंड पोजीशन, कोई थर्ड पोजीशन, राइट, इस तरह से होते हैं ना। 40 बच्चे हैं तो हर कोई जो है वो एक मार्क्स तो नहीं लेकर के आता, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब ये क्लास ग्रेजुएट हो जाती है, ठीक है ना, या इवन टीचर साहब मौजूद नहीं है और ये क्लास जो है वो फिर अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही है, तो जो नंबर वन बच्चे होते हैं, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, राइट, तो बाकी लोग जो होते हैं फिर इनसे सीख रहे होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से सहाबा कराम का भी बिल्कुल यही मामला था, सहाबा कराम के दरमियान भी जो है वो यानी दर्जात थे, ठीक है। तो जो खुलफाए राशिदीन थे सबसे अव्वल दर्जे के वो थे चार, राइट, उनके बाद फिर अशरा मुबशरा साहबा वो ऊंचे दर्जे के थे, फिर उनके अंदर जो है वो फुकहाए कराम मौजूद थे, 14 जो है वो मुफ्ती फकीह लेवल के साहबा मशहूर हैं, जिनमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल थी, ठीक है। फिर उसके बाद 114, राइट, इन 14 को मिला करके टोटल 114 जो है वो आलिम दर्जे के साहबा कहलाते थे, ठीक है। और फिर उनके बाद जो है वो दूसरे यानी नेक्स्ट दर्जे के साहबा थे, तो सहाबा के दरमियान ये कैटेगराइजेशन जो हैं वो मौजूद थी, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर वो एक दूसरे से भी सीखा करते थे, लेकिन सहाबा के दरमियान एक चीज जो है ना वो सब में कॉमन थी, इल्म कॉमन नहीं था सब में, कि सब इल्म के एक ही दर्जे पर फाइज, नहीं, इल्म के दर्जे पर सब एक फाइज नहीं थे। उसी तरीके से अल्लाह ताला की मारिफत वो भी इल्म का ही एक शोबा
کہہ سکتے ہیں, اس میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے رضا, رائٹ, جنت کا وعدہ اور اللہ کی رضا, یہ تمام صحابہ کرام کو حاصل تھی, تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکل وعد اللہ الحسنا, ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الحسنا یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا, اس میں تمام صحابہ برابر تھے, ٹھیک ہے, لیکن علم میں برابر نہیں تھے, بہت ہی مختلف درجات کے صحابہ تھے, ٹھیک ہے. تو پھر ان کا جو ہے وہ پھر سلسلہ آگے اسی طریقے سے چلتا رہا تھا, جس طریقے سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں اسکول کے اندر یا کلاس کے اندر, ٹھیک ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, برکت کا مطلب ہوا خیر کی کثرت, ٹھیک ہے. تو خیر کی کثرت کو ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں فزیکل چیزیں نظر آتی ہیں, مادی چیزیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں, ان مادی چیزوں کی کثرت ہونا یہ برکت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہ جیسے کسی گھر کے اندر فروٹ, رائٹ, آج کل ماشاء اللہ رمضان المبارک میں ہم فروٹ بہت کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب بہت سارے فروٹ ہو جانا, کیا یہ برکت ہے یا یہ کثرت ہے؟ برکت, یہ کثرت تو ہے لیکن یہ برکت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں برکت بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فروٹ جو ہے, پتا چلا آپ نے کاٹنے شروع کیے, اندر سے کیڑے نکل رہے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا, اوپر سے بالکل ٹھیک لگتا ہے, اندر کیڑے ہوتے ہیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کاٹے بالکل ٹھیک ہیں لیکن جب کھائے تو پھر پیٹ خراب ہو گیا, ہے نا. تو کتنی کثرت موجود تھی ان فروٹس کی لیکن آپ کے جسم کا حصہ تو نہیں بنے, ہے نا. تو یہ کثرت ہے, یہ برکت نہیں ہے. تو برکت کیا ہوتی ہے؟ کثرت ہو یا نہ ہو, وہ انسان کی ضروریات کے لیے پوری ہو جائے, کافی شافی ہو جائے, کفایت کر جائے اس کے لیے, چاہے کثرت نہ بھی ہو, ٹھیک ہے. چار فروٹ ہیں, چاروں کے چاروں جو ہیں وہ آپ نے کاٹے, کوئی کیڑے نہیں نکلے, چاروں کے چاروں آپ نے کھا بھی لیے, آپ کا پیٹ بھی خراب نہیں ہوا اور آپ کی صحت بھی اچھی ہو گئی, حالانکہ صرف چار تھے. اس کو کہتے ہیں برکت, ٹھیک ہے. تو اسی کو خیر کی کثرت کہیں گے, یعنی فزیکل مادی مٹیریل کثرت نہیں, بلکہ اس کے اندر خیر رکھی ہوئی تھی آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا رزق تھے جو کہ آپ کے باقاعدہ سسٹم کا حصہ بھی بنے ایونچولی جا کر کے, ٹھیک ہے. تو ابن عباس نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, کیونکہ کس چیز نے آپ کا یعنی سسٹم کا حصہ بننا ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند بننا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہی یہ انسان کو برکت عطا فرماتے ہیں. اب فرقان کا لفظ قرآن کریم کا لقب ہے, یعنی فرقان قرآن کریم کا باقاعدہ ایک ٹائٹل میں سے ہے, ٹائٹلز میں سے ایک ہے. لغوی معنی یعنی لفظی معنی اس کے تمیز اور فرق کرنے کے ہیں. اردو زبان میں ہم فرق کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو فرقان فرق کرنے والا, تمیز کرنے والا. تمیز کا مطلب بھی فرق کرنا یعنی الگ الگ کر دینا. قرآن چونکہ اپنے واضح ارشادات کے ذریعے حق و باطل میں تمیز اور فرق بتلاتا ہے, اور معجزے کے ذریعے اہل حق و اہل باطل میں امتیاز کر دیتا ہے, اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو حق و باطل میں تمیز ہے نا, یہ ویسے تو پڑھ کر کے ہاں بھائی بڑا ہاں بھی قرآن ایسا کرتا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایکچولی کیا ہے اس کے اوپر پھر یعنی آپ یعنی چند مثالیں تو علماء کی آپ لکھی ہوئی کہیں پڑھ سکتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ میرے سامنے کوئی ایسی مثالیں بہت ساری نہیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن ایک جو مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے نا اس وقت, وہ بڑی زبردست مثال, پچھلے دنوں ہماری کلاسز کے اندر اور بیانات میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی ہے کہ کفر کی ایک قسم ہوتی ہے الحاد. کفر کی ایک قسم ہوتی ہے, ایکچولی کفر کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو آپ بھی جانتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نفاق, کفر نفاق. نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے بندہ ایمان والا بن رہا ہے لیکن اندر جو ہے نا وہ اس کے کفر ہے, اس کو نفاق کہتے ہیں, ہپوکریسی, ٹھیک ہے. کفر نفاق کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے.
ایک قسم کفر نفاق کی الحاد کہلاتی ہے. الحاد الحدا یلحدو الحادن, ٹھیک ہے, حمزہ لام ہا الف دال, ٹھیک ہے. الحاد جو کفر ہے نا, تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ایک خاص بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھ بھی رہا ہوتا ہے. یہ صرف نہیں کہ اس کو پتا ہے کہ اندر سے تو وہ کافر ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ پرانے زمانے کے منافقین ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں, رائٹ. لیکن الحاد اس کو نہیں کہتے. الحاد جو ہے نا اس کی بھی تھوڑی سی یعنی تفصیل ہے. الحاد کا شکار بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جینوئنلی اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. تو اس کو الحاد کہتے ہیں. اب یہ الحاد جو ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بہت, یعنی الحاد کرنے والا شخص جو ہوتا ہے نا, وہ دین اسلام کی بہت ساری باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بہت خوش نما لگ رہا ہوتا ہے, اس کی باتیں بھی بہت خوش نما لگ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہاؤ ڈو یو ٹیل کہ یہ شخص جو ہے وہ کفر والی باتیں کر رہا ہے, کافرانہ باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. قرآن کی طرف رجوع کیے بغیر اس کا الحاد واضح نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے اکثر جو کہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس میں سے ہیں ماشاءاللہ, تو ان کو ہم نے نا انہی کی, حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ایمان اور کفر, اس کے کچھ اقتباسات, کچھ صفحات بھیجے تھے اور باقاعدہ بیان کے اندر پھر ان کو ایکسپلین بھی کیا تھا, ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو اس کے اندر حضرت نے کیا پوائنٹ رکھا تھا, وہ یہی رکھا تھا کہ جو لوگ الحاد کا شکار ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو ان کی ساری باتیں جو ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن اگر آپ قرآن کو ریفر کریں, قرآن کی طرف لوٹیں, تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا, ویسے بڑی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, لیکن یہ تو ایمان ہے ہی نہیں. تو قرآن جو فرقان کرتا ہے نا کہ بھائی بظاہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے, لیکن قرآن اس میں تمیز کرتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ حق نہیں ہے یہ باطل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ الحاد کو پہچاننے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرے بغیر آپ نہیں پہچان سکتے اس کو. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں تفسیر پڑھنے کے دوران کہ جس کے اندر کے قرآن کی تمیز کا پتہ لگتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں پر بھی آگے جا کر کے ہمیں ایسے مقامات ملیں گے. تو قرآن جو ہے وہ اپنے واضح اشارات, یعنی جو اس کے آیات کی تفسیر ہوتی ہے, آیات کے ذریعے سے جو ہمیں جو پوائنٹرز ملتے ہیں, تو ان کے ذریعے سے پھر حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے. اور دوسری چیز کیا کہ قرآن کا معجزہ بھی ہے. معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, عاجز کر دینا. عاجز مینس ہرا دینا, ٹھیک ہے, جیسے دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوں, ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو اگر پچھاڑ دے, ہرا دے, ٹھیک ہے, تو اس کو کہیں گے کہ اس نے دوسرے پہلوان کو عاجز کر دیا. تو معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ اپنے دشمنوں کو, جو اپنے نہ ماننے والے لوگ ہیں, ان کو ہرا دے, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا چپ کرا دے, ان کے جو دلائل ہیں ان کو انہی کے اوپر پھیر دے, اور ان کو جو ہے وہ کسی آرگیومنٹ کے اندر جو ہے وہ شکست دے دے, ٹھیک ہے. تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہ معجزہ جو ہوتا ہے نا, یہ جو ہے وہ یعنی ایک طرح کی اس کے اندر ایک یعنی ایک سختی ہے, ٹھیک ہے, یعنی بائی فورس, ٹھیک ہے, کسی کو عاجز کر دینا. Who will give fatwa about someone's ilhad? جن کو آپ علماء حق مانتے ہیں تو وہی فتویٰ دیں گے کہ یہ کون یعنی الحاد کر رہا ہے. اچھا, تو معجزے کے ذریعے سے بھی یہ حق اور باطل میں امتیاز کر دیتا ہے. اب قرآن کا معجزہ کیا ہے, یہ قرآن کی زبان ہے. ایک ون آف دا تھنگس, ون آف دا معجزات آف قرآن از دا لینگویج آف دا قرآن, ٹھیک ہے. تو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا, تو اس زمانے میں جو معاشرہ تھا وہاں پر سب سے زیادہ جو جو اہم چیز سمجھی جاتی تھی وہ زبان دانی سمجھی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آپ کو عرب اسی لیے کہتے تھے کیونکہ عرب جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مطمع نظر کو اپنی زبان میں بہترین انداز میں پریزنٹ کرنے کی قابلیت رکھتے تھے. اور عرب کے علاوہ جو لوگ ہوتے تھے ان کو وہ عجم کہتے تھے. عجم, عجم مینز گونگا. گونگا کون ہوتا ہے بھائی؟ یہ سارے بات کر رہے ہوتے تھے کوئی کسی میں بات کر بات کر, نہیں, کہتے تھے یہ عجمی ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ اپنے مطمع نظر کو اتنی اچھی طریقے سے بیان کر ہی نہیں سکتے جتنے اچھے طریقے سے عرب کر سکتے ہیں. تو زبان دانی جو تھی اٹ واز دا موسٹ پریڈومیننٹ تھنگ ان دیٹ معاشرہ, ٹھیک ہے. تو قرآن اپنی زبان لے کر کے آیا, ٹھیک ہے, اور اس نے سب کو چت کر دیا, ٹھیک ہے نا, جو عربی کے عربی دان تھے. اور یہی آگے بھی انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آ رہا ہے قرآن کی آیات کے اندر ہی. دوسرا, آج کے دور کے اندر ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جو کہ عربی کی اصل فصاحت و بلاغت کو قرآن کی سمجھ سکیں. یہ بڑے الحمدللہ علماء تو موجود ہیں آج بھی, ٹھیک ہے, لیکن بہت کم. اور عوام الناس کو تو بالکل ہی کچھ نہیں پتا کہ قرآن عربی کیا چیز ہوتی ہے, قرآن عربی کے معجزات کیا ہیں. تو آج کے دور میں کون سا معجزہ ہے قرآن کا جس کو کہ ہم سائنٹیفک میریکلز آف دا قرآن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایون کچھ ایسی بھی جو کہ قرآن کی پیشن گوئیاں ہیں, ٹھیک ہے, فیوچر کے بارے میں, یا قرآن کے جو ہیں وہ سائنٹیفک میڈیکل میں پھر بہت سارے ڈفرنٹ ٹائپس آف میڈیکل آ جاتے ہیں. میڈیکل بھی ہیں اور جو جیولوجیکل بھی ہیں اور ایسٹرونومیکل بھی ہیں اور اس طرح کی میڈیکلز ہیں قرآن کے اندر. تو اب چونکہ زبان دانی جو ہے وہ اتنی نہیں رہی, لیکن قرآن کا معجزہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. تو اس کے ذریعے سے نا پھر قرآن حق اور باطل میں امتیاز کر دیتا ہے. اب نہ ماننے والوں نے تو نہ اس وقت مانا تھا, اور نہ ماننے والے نہ آج مان دیں گے, تو ان کا مسئلہ نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے, لیکن قرآن تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو اسی لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے. باقی للعالمین کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھنا شروع کریں گے. اگر کسی کو کوئی چیز ابھی پوچھنی ہو تو آپ ابھی لکھ کے پوچھ سکتے ہیں, جب تک یہ جو لکھے ہوئے میسیجز ہیں ان کو یا جس پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. سوشل میڈیا پر جو احادیث سرکولیٹ کرتی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے, بیکاز وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ وداؤٹ انٹروینشن. نہیں, سوشل میڈیا کا تو مسئلہ ہی دوسرے ہیں. پہلی بات, سوشل میڈیا کے ساتھ ہمیں انگیج ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اوپر پھر آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. واٹس ایپ کو جو ہم یوز کر رہے ہیں نا, ہم الحمدللہ صرف واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں. پہلی بات, فیس بک, ٹویٹر اور نہ جانے کیا, مجھے کسی نے ابھی مشورہ بھی دیا تھا اخلاصاً کہ بھائی ہمارے گروپس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں, تو پتہ نہیں کون سا والا دوسرا اسٹارٹ کر لیں. تو میں ان کو یہی جواب دوں گا کہ بھائی I don't have the time, ٹھیک ہے. واٹس ایپ کو تو ہم صرف کولیبوریشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کمیونیکیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اپنی کلاسز کے لیے, ٹھیک ہے نا. باقی جو اس کے اوپر جو گروپس اور خاندانی گروپس اور معاشرتی گروپس اور اسکول کالج کے گروپس, بھائی اس کے اوپر جو جس قسم کی مٹیریل آتا ہے تو اس میں سے تو کتنا جائز ہی نہیں ہوتا, اور پھر اگر جائز بھی ہوتا ہے تو آپ کا کتنا وقت وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے. یہ کہاں سے ہم یہ وقت نکالیں گے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو اس سے انگیج ہونے کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو حدیثوں کی بات آپ کر رہے ہیں, تو اگر کسی اوتھینٹک ذریعے سے آ رہی ہے اور ریمائنڈرز کے طور پر ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنے کسی خاص جاننے والوں کو وہ فارورڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو مسائل کے متعلق حدیثیں ہیں یا جن کی سورسز کا آپ کو نہیں پتا ہے, تو ان کو تو ہرگز جو ہے وہ فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ جھوٹی حدیث ہوئی, گھڑی ہوئی حدیث ہوئی, تو پھر جو ہے اس کے گناہ میں بھی شامل ہو جائیں گے. تو بہتر تو یہ ہے کہ کم سے کم انگیج ہوں, اور اگر کبھی فارورڈ کرنا بھی دل بھی بہت چاہے تو بہت ہی چھان پھٹک کر کے پھر اس کو فارورڈ کریں, ادروائز نہ کریں. اختلاف کی ایک مثال اس طرح بھی ہے کہ والدین بھی ٹیچر کی طرح ہوتے ہیں, ان کی غیر موجودگی میں اولاد میں اختلاف سامنے آتا ہے. والدین کی زندگی میں سب کو والدین کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. جی, تو گھر کے اندر الحمدللہ معاملات اچھے چلتے رہتے ہیں, پھر والدین جب چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد اولادوں میں پھر وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا, ریزالو کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج اور انسان کی طبیعت بنائی ہے نا, کہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی ایک ہی چیز کو دیکھ کر کے مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ اخلاقی تربیت, تزکیہ, یہ ہمارے دین کا ایک لازمی شعبہ ہے. جو اس اخلاقی تربیت کے راستے کے اوپر چلتے ہیں تو وہ اس اختلاف کو سکون کے ساتھ, پیس کے ساتھ ریزالو کر لیتے ہیں, یا اگر نہیں بھی ریزالو کرتے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, واٹس دا بگ ڈیل, اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, رائٹ,
کوئی بات نہیں, اگر میرا بھائی جو ہے میری بات سے متفق نہیں ہے تو بھائی ہے تو میرا بھائی نا, کیا ہوا اگر متفق نہیں ہے, ہر چیز میں جو ہے وہ اپنے یعنی اپنے بات کے اوپر ساری دنیا کو جمع کرنا کوئی 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 فرض ہے کوئی اس کے اوپر؟ تو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ, تو مسئلہ نہیں ہوتا پھر. لیکن یہ وہ شخص کرے گا نا جس کی اخلاقی تربیت ہوئی ہوئی ہوگی, جس نے اپنے غصے پہ قابو پایا ہوا ہوگا, اپنے تکبر کو جو ہے وہ اس نے دبایا ہوا ہوگا, اور جس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا تو پھر تو وہ ہر چھوٹی سی بات کے اوپر ایک فساد کھڑا کر دے گا, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے پھر جو فساد کھڑا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ تو لا یحب المفسدین, نہیں پسند کرتے ہیں نا فساد کرنے والوں کو, تو پھر اس کو سزا ملتی ہے. آخری بات جو یہاں لکھی ہے کہ کہیں ہم الحاد کا شکار تو نہیں, تو کیسے تو اس کو کیسے درست کریں؟ بظاہر تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں, وہ کہاں سے عمل کر رہے ہیں, کیسے ہم لوگ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں عمل کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ علم حاصل کرنے کا پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے, ایسے اپنے بارے میں فتوی نہیں لگا لیا کریں کہ ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. نہیں, بغیر علم حاصل کیے ہوئے بغیر پوچھے ہوئے کوئی نہیں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. جتنا ممکن ہو بیسک, اور جو نہیں کر پا رہے اس کی کوشش اور ندامت کر رہے ہیں بھائی, وہ ایک سوچ اور عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, عمل کا مسئلہ ہے بھی نہیں. عمل میں تو ہم سارے ہی کوتاہیں, ہم سارے ہی ناقص ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایز لانگ ایز آپ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے ہو, مانتے ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر نادم شرمندہ ہوتے ہو, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ مدد فرما کے ہماری غلطیوں کو دور بھی فرما دیں گے, یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ سارا کا سارا آتا ہے کہ غلطی کو کہنا شروع کر دیں, نہیں یہ تو غلطی ہے ہی نہیں, میں تو کوئی غلطی کر ہی نہیں رہا ہوں, رائٹ. اور اس کو جو ہے نا وہ ری ڈیفائن کرنا شروع کر دیں, برائی کو اچھائی, اچھائی کو برائی, تب الحاد شروع ہوتا ہے, یہاں سے الحاد شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ علماء کے ساتھ بہت ہی مضبوط اور پکا جڑنا پڑتا ہے, تب کہ جا کر کے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ بھئی کہیں میں تو اس قسم کی کوئی غلطی نہیں کرا. جمعے کے دن گھر میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ جماعت سے ہی, مردوں کے لیے جماعت جو ہے وہ واجب ہے, ٹھیک ہے, یا کم از کم سنت موقع ہے. تو مردوں کو تو کہیں نہ کہیں سے نا کوئی ایسا شخص پکڑ کر کے, چاہے وہ ان کے اپنی وائف ہوں, اپنی کوئی محرم رشتہ دار خاتون ہوں, یا کوئی پڑوسی مرد ہوں, کسی ایک مرد کے ساتھ یا کسی ایک محرم عورت کے ساتھ جو ہے وہ جماعت کی نماز پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہے. آج کے دور میں جاوید غامدی الحاد کا فتنہ بہت سپریڈ ہو رہا ہے. جی بہت لمبے عرصے سے سپریڈ ہو رہا ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے, لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. آپ کا واٹس ایپ نمبر جس میں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, جو واٹس ایپ جو گروپ کے اوپر جہاں سے نوٹیفکیشن آتی ہیں نا ساری, وہ ساجس کا ہی نمبر ہے, تو آپ اسی کے اوپر اپلائی کر کے بات پوچھ سکتے ہیں. اہل بدعت میں الحاد ہوتا ہے, مطلب اہل بدعت جو ہوتے ہیں نا, تو ان میں یعنی عمومی طور پر الحاد کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, یعنی جن کو ہم بریلوی یا اہل بدعت کہتے ہیں, یا ہری پگڑی یا براؤن پگڑی یا فلانی پگڑی, تو وہ جو مشہور ہے نا ان ناموں سے یوزلی ہمارے ملکوں میں, تو الحاد کے مسئلے ان میں نہیں ہوتے ہیں, ان کے اندر دوسرے مسئلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. الحاد از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. کچھ اساتذہ کے بیانات الحاد کے اوپر خاص کر جو ہے وہ ویب سائٹ پہ پڑھے ہوئے ہیں, rememberallah.org, اس پہ جا کر کے آپ سرچ کریں گے نا الحاد ILHAD, تو اس میں آپ کو وہ بیانات مل جائیں گے. چاہیے کہ ان کو سب غور سے سنیں تاکہ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ جو دیندار مسلمانوں کو پڑا ہوا ہے نا, وہ الحاد کا ہی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھ کر کے پھر اس سے بچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. دو لوگوں کے ساتھ جمعہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, جمعہ کے لیے جو ہے وہ یعنی ایک امام اور اس کے پیچھے تین بالغ مرد, ٹھیک ہے, تین بالغ مرد, یہ جمعے کی شرط ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کیا غیر موجود مرد, کیا غیر محرم موجود مرد حضرت اس طرح باجماعت نماز کروا سکتے, کیا گھر میں موجود مرد حضرات اسی طرح باجماعت نماز کروا سکتے ہیں بیوی اور بچوں کے ساتھ؟ جی ڈیفینیٹلی, گھر میں ایک مرد ہوں اور ان کے پیچھے ان کی بیوی کھڑی ہو جائیں, اور یعنی بچوں کی تو ایکچولی موجودگی جو ہوتی ہے نا وہ یعنی کاؤنٹیبل نہیں ہوتی ہے انلیس کہ بچہ جو ہے وہ یا تو بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو. قریب البلوغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بلاغت کے آثار آنے شروع ہو گئے ہیں, ابھی وہ ہوا نہیں ہے. تو قریب البلوغ بچے کے ساتھ بھی جماعت ہو جاتی ہے مرد کی, ٹھیک ہے. تو بیوی کے ساتھ ڈیفینیٹلی, لیکن اگر وائف جو ہے وہ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہی ہوں تو پھر جو ہے ان کو کوئی اور پکڑنا پڑے گا, یا تو قریب البلوغ بچہ ہو یا پھر کوئی پاس پڑوس میں سے کسی کے ساتھ مل کر کے جماعت کر لیں. ٹھیک ہے, چلیں بہت ایکسٹرا ٹائم ہو گیا تو کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.